السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وخير الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات الله ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے. جناب عیسیٰ کی گفتگو جو ولادت کے ساتھ ہم نے فرمائی وہ بیان ہو رہی ہے، جس میں جناب عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا سلام ہے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس دن میں دوبارہ پھر زندہ کیا جاؤں گا، یعنی روز قیامت جب میں اٹھایا جانے گا. عزیزان گرامی، حسین وارث انبیاء کے عنوان سے ہماری آپ کی گفتگو جاری ہے. کل میں نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا اور پرسوں بھی یہی تذکرہ رہا. بات آگے بڑھتی ہے، زیارت آگے بڑھتی ہے، سلام آگے بڑھتا ہے، اور جملہ آتا ہے السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. سلام ہو آپ پر اے حسین، آپ کا سلام اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث. اے حسین، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، آپ کا سلام ہو. حضرت عیسیٰ تاریخ نبوت کے بڑے عظیم نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، روح اللہ، کلمۃ اللہ. جناب عیسیٰ تو ظاہر ہے کہ معصوم تھے ہی، اس لیے کہ نبی تھے. جناب عیسیٰ کی والدہ بھی معصومہ، جناب مریم، معصومہ ماں کا معصوم بیٹا جناب عیسیٰ، اور حضور سرور کائنات کے پہلے تمام انبیاء کے آخر میں، یعنی حضرت عیسیٰ حضرت حضور سرور کائنات سے پہلے ہیں اور باقی سب انبیاء کے آخر میں ہیں، یعنی لاسٹ بٹ ون والا معاملہ سمجھ لیا. یوں ہیں جناب عیسیٰ کہ تمام انبیاء کے آخر میں ہیں مگر حضور سرور کائنات سے پہلے. آپ کی والدہ بڑی عظیم المرتبت بی بی، جن کے لیے قرآن نے کہا کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک وصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا اور پاک کیا اور چن لیا دنیا کی تمام عورتوں میں. جناب عیسیٰ کے واقعات کچھ یوں ہیں کہ جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم اور جناب مریم کی والدہ جناب حنا، نام یاد رکھیے گا، یعنی جناب عیسیٰ کی نانی جناب مریم کی والدہ، جناب مریم کی والدہ کا نام جناب حنا تھا اور جناب مریم کے والد کا نام جناب عمران تھا. بچے یاد رکھیں، جناب مریم کے والد کا نام جناب عمران تھا اور جناب مریم کی والدہ کا نام جناب حنہ تھا. جناب حنہ بڑی مومنہ خاتون تھیں اور اللہ سے بڑی محبت رکھتی تھیں اور بڑی پاک و پاکیزہ بیوی تھیں. جناب حنہ نے جب جناب مریم ان کے شکم میں آئیں تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی اور یہ مناجات کی کہ پالنے والے میں یہ نذر مانتی ہوں کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے جب پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اور یہ ساری زندگی تیرے گھر کی خدمت کرے گا. کون سا گھر؟ جب آپ یروشلم میں جاتے ہیں جس کو آپ اپنی زبان میں بیت المقدس کہتے ہیں اس کا صحیح پرونسیشن جو ہے وہ بیت المقدس ہے. کریکٹ پرونسیشن جو ہے وہ بیت المقدس ہے مگر انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگ اس کو بیت المقدس کہتے ہیں. خیر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں. تو اس گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی کہ وہ زندگی بھر اس گھر کا خادم بن کے زندگی گزار. قرآن کہتا ہے کہ جب جناب مریم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا میرے معبود، تو تو جانتا ہے کہ میں نے کیا تمنا کی تھی اور تو تو جانتا ہے کہ میں نے کیا نظر مانی تھی، اور یہ تو لڑکی ہوئی، لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہے، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں. تو ارشاد پروردگار ہوا. دیکھیے یہ بھی ہو سکتا تھا ارشاد کہ ہم تمہیں اپنی لڑکا دے دیں گے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ غم نہ کرو بس تمہاری نیت تھی تمہیں ثواب مل گیا، یہ کچھ نہیں کہا. ہم اسی کو قبول کرتے ہیں، ہم اسی کو قبول کرتے ہیں. اور اب جناب مریم کی کفالت اس زمانے کے نبی جناب زکریہ کے حوالے ہوئی. قرآن میں ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ان کے کفیل جناب زکریہ بنے جو نبی تھے، اور جناب زکریہ نے جناب مریم کو پالا. جناب مریم کے واسطے بیت المقدس میں ایک حجرہ تھا جس میں وہ رہتی تھیں اور عبادت کرتی تھیں، وہ معصومہ تھیں اور ان کے واسطے جنت سے میوے آتے تھے. شاید قدرت پرانے ریکارڈ میں ایک خاتون کا انتظام کر رہی ہے تاکہ بعد میں کبھی اگر کوئی بیٹی کسی کو دی جائے تو یہ نہ ہو کہ بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جناب مریم کے پاس جناب زکریہ جب آتے تھے تو ہمیشہ ان کے سامنے تازے میوے رکھے ہوئے ملے اور اس حساب سے رکھے ہوئے ملے کہ جب دور دور کئی سو میل کے ریڈیس میں اس علاقے میں انگور نہ اویلیبل ہو تو تازہ انگور رکھا ہے، جب سیب مہیا نہ ہو تازہ سیب رکھا ہے، انار کی جب فصل نہ ہو، آدمی چاہے مر جائے مگر انار کا رس نہ ملے گا تو تازے انار رکھے ہیں. اللہ نے ہمیشہ بے فصل کے میوے اس لیے بھیجے کہ جن کے دل میں مرض ہے ان کو یہ خیال نہ ہو کہ کسی انسانی ہاتھ کا شائبہ ہے، لہذا مریم کے لیے بلا فصل کے میوے آئے. معلوم ہوا اللہ کے خاص بندوں کے لیے جب بھی آتا ہے بلا فصل محمد Oh, my God. مریم کہتی تھیں، جناب زکریہ کہتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ مریم یہ کہاں سے آیا، اور جناب مریم جواب دیتی تھی کہ اللہ کسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ہیومن نیچر کبھی نہیں بدلتا. آج انار آئے، کل انگور آئے، سیب آئے، رتب آئے، جو بھی پھل ہوئے وہ آئے، تو جب روز کہیں سے آئے گا تو آدمی کو یہ خیال ضرور رہے گا دیکھیں آج کیا آتا ہے. یہ ہیومن نیچر، دیکھیں آج کیا آتا ہے. تو ظاہر ہے بی بی مریم کو بھی انتظار تو رہتا ہوگا کہ دیکھیں آج جنت سے کیا آتا ہے، دیکھیں آج جنت سے کیا آتا ہے، دیکھیں آج جنت سے کیا آتا ہے. وہ یہی فرق ہے مریم و فاطمہ میں، کہ جو جنت کے میووں کا انتظار کرے وہ مریم ہے، جس کے ہاتھ کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے وہ فاطمہ ہے. یہاں تک کہ جناب مریم عمر کی اس منزل تک پہنچی جہاں انسان کا عقد ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا میرے اس ٹکڑے کو بیان کے، اب ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہو گیا. قانون عصمت یہ ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہ ہو. قانون فطرت یہ ہے کہ جب تک شادی نہ ہو جب تک بچہ نہ ہو. عورت کا کمال یہ ہے کہ اس سے نسل انسانی چلے. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے توجہ چاہتا ہوں، عورت کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ ماں بنے. عورت کی زندگی شروع ہوتی ہے بیٹی کی حیثیت سے، آغاز ہوتا ہے عورت کی زندگی کا جس گھر میں قدم رکھتی ہے بیٹی بن کے آتی ہے. امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، جس گھر میں آئے گی بیٹی بن کے آئے گی. تھوڑے دنوں اس گھر میں رہتی ہے، اس کے بعد اس گھر سے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے. دیکھیے عورت کی کہانی دو منٹ میں سن لیجئے. اس کے بعد اس گھر سے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، دوسرے گھر کی دہلیز نانگتی ہے زوجہ بن کے. جب دوسرے گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہ کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کی زوجہ ہوتی ہے. یہ اس کی زندگی کا مکمل ہونا ہے. ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ میں سے اگر جن لوگوں کا تعلق دیہاتوں سے ہے، جو خالص بمبئیاں ہیں، جو بمبئی میں پیدا ہوئے اور یہیں رہے، ان کو نہیں اندازہ ہوگا. جن لوگوں کا تعلق کسی دیہات سے ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ گیہوں جہاں بویا جاتا ہے وہیں اگتا ہے اور وہیں مکمل ہوتا ہے. لیکن دھان جو ہے وہ اس کھیت میں جیسے بویا گیا تو جب اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں پودے، تو جس دن پانی بہت برستا ہے اس دن کسان آن کے ان پودوں کو نکالتا ہے اور دوسرے کھیت میں جا کے بوتا ہے، اور وہاں جا کے وہ مکمل ہوتے ہیں. مرد گیہوں کا پودا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر میں مکمل ہوتا ہے. عورت دھان کا پودا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں مکمل ہوتی ہے. جو باہر والے ہیں، جو دیہات کی زندگی سے باتیں میں وہ جانتے ہیں، جو نہیں واقعی میں بمبئی میں یہ منظر آپ کو دکھائی نہیں دیکھا. یہاں کے لوگ خالی چاول کھانا جانتے ہیں، چاول بونا نہیں جانتے. تو یہ عورت ہے، یہ اس کی زندگی مکمل ہوتی ہے جا کے اس وقت جب یہ کسی کی زوجہ بنتی. اس کے بعد توجہ سنیے گا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کا کلائمیکس آتا ہے. اور کلائمیکس یہ ہے کہ ماں بن جائے. دیکھیے ہر عورت ماں نہیں ہوتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عورت ہو وہ ماں بھی ہو. لیکن اگر عورت ماں بن جائے ایک ایک جملہ توجہ سنیے گا، اگر عورت ماں بن جائے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے، مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے، خالق وہ ہے وسیلہ خلقت یہ ہے، رازق وہ ہے وسیلہ رزق یہ ہے، رحیم و کریم وہ ہے مظہر رحم و کرم یہ ہے، رب وہ ہے پالنے والی یہ ہے، متکلم وہ ہے ایک ایک جملہ سکھانے والی یہ ہے، پر محمد یہ ماں ہے، اب سمجھے آپ ماں کیا ہے، اب سمجھے آپ ماں کیا ہے، میں بچوں سے کہوں گا کبھی اپنی ماں کو ناراض نہ کرنا ورنہ اللہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو سامنے ہے جب تم اس کے نہ ہوئے تو اس کے کیا ہوگا جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ میری نصیحت بچے یاد رکھیں، کبھی ماں کو ناراض مت کرنا، اور اگر ماں زندہ نہیں ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ایصال ثواب ہے، اگر زندہ ہے تو ان کی اطاعت کرنا، ماں کیا کہنا ماں کا، اللہ اکبر، سب کے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے راضی ہو جانے والی، سوچیے آپ، یہ اچھے لڑکوں کی بات نہیں ہے، بدماش چور برے بدتر جن کو کوئی ایک منٹ کے لیے گوارا نہ کرے، محلے والوں نے کہا ہمارے دروازے پر نہ کھڑے ہوں، عزیزوں نے کہا ہمارے یہاں نہ آئے، رشتے داروں نے کہا ہم سے تعلق نہیں ہے، سگے بہن بھائیوں نے کہا ہم نہیں تھے دوست تعلق رکھنا چاہتے، انتہائی ہے کہ باپ نے بھی کہہ دیا میں صورت نہیں دیکھنا چاہتا، مگر ماں چپکے چپکے کھلا بھی رہی ہے، پیسے بھی دے رہی ہے، کلیجے سے بھی لگا رہی ہے، تعویلیں بھی کر رہی ہے، نہیں وہ برا نہیں ہے، دل کا برا نہیں ہے، وہ فلاں لڑکے کے سکھائے بھڑکائے میں ہے، تو فلاں آدمی اس کو خراب کیے ہوئے ہے، وہ ایسا ہے نہیں، اصل میں بہت مشکل سے وہ منزل آئے گی کہ ماں کہے میں نہیں بات کرنا چاہتی، اور جہاں آیا دو منٹ بیٹھا جھوٹے سچے دو آنسو بہائے کہا اماں ہم نے توبہ کر لیا ہم ٹھیک ہو گئے اور اب ایسی گڑبڑ نہیں کریں گے، پھر اس نے کلیجے سے لگا لیا، پانچ منٹ نہیں گزرے کسی کلے جیسے لگا لیا، باپ کو راضی ہونے میں کئی دن لگ جائیں گے، بہن بھائی کئی مہینے انتظار کریں گے، محلے والے اور دور کے عزیز کئی برس انتظار کریں گے، ماں دو منٹ کے اندر راضی، عزیزوں اس ماں کا دل بھی کسی نے بنایا ہے، آپ کو اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو ان مولویوں سے نہ سمجھیے جو سوائے رحمت سے مایوس کرنے کے دوسرا کام نہیں کرتے، آپ اللہ کو ماں کے ذریعے سمجھیے کہ جب ماں ایسی ہے تو اللہ کیسا ہوگا، سلامات بر محمد، اب سنیے جناب مریم معصومہ قانون عصمت کی ضد کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہ ہو، قانون عصمت ورنہ ٹوٹ جائے گا، کیوں نہیں ہو ٹیکنیکل ریزن سن لیجئے، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی، وائی ریزن کیا ہے؟ ریزن سن لیجئے، زوجہ ایک طرح سے شوہر کی محکوم ہوتی ہے، عصمت کو خطا کا محکوم نہیں بنایا جا سکتا، عصمت جو ہے وہ خطا کے کنٹرول میں نہیں دی جا سکتی۔ اب ایک میرا جملہ سنیے کہ اگر نکاح کے ذریعے عصمت محکوم خطا نہیں ہو سکتی تو بیعت کے ذریعے کیسے ہو جائے گی؟ صلوات اور محمد عصمت کا کہنا یہ ہے کہ مریم کی شادی غیر معصوم سے نہ ہو، فطرت کا کہنا یہ ہے کہ جب تک شادی نہ ہو جب تک اولاد نہ ہو، نیچر کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک شادی نہ ہو جب تک اولاد نہ ہو، اور کمال کردار کا تقاضا یہ ہے کہ نسل معصومہ چلے۔ کوئی ایسا معصوم اویلیبل نہیں ہے کہ جس سے مریم کی شادی ہو جائے، لہذا قدرت نے یہ طے کیا کہ نہ ہم قانون عصمت توڑیں گے اور نہ ہم معصومہ کو بے اولادہ رہنے دیں گے، معصومہ کو اولاد بھی دیں گے، قانون عصمت بھی بچائیں گے، مگر قانون فطرت توڑیں گے۔ اس لیے کہ ہم اکثر قانون فطرت توڑتے ہیں، جب ہماری مرضی ہوتی ہے تو ہم قانون فطرت توڑتے ہیں۔ آگ میں جا کے کوئی زندہ نہیں نکلتا، ہم توڑتے ہیں۔ ابراہیم کے لیے پانی کسی کو راستے نہیں دیتا، ہم توڑتے ہیں۔ موسیٰ کے لیے کسی کے بے شادی کے اولاد نہیں ہوتی، ہم توڑتے ہیں۔ عیسیٰ کے لیے قانون عصمت نہیں ٹوٹا، قانون فطرت ٹوٹا۔ مریم کو بے شادی کے بیٹا ملا، بے شادی کے بیٹا ملا، لیکن جب اللہ نے ایک قانون توڑا تو فوراً دوسرا بھی توڑا۔ اگر یہ قانون نہیں ہے کہ کسی کا بیٹا بغیر شادی کے پیدا ہو تو یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کا پیدا ہوا بیٹا بولے۔ مریم کو بے شادی کے بیٹا تو ملا، مگر فوراً اس نے باتیں بھی کی، باتیں کر کے اس نے چیلنج دے دیا کہ جس کا دل چاہے پیدا ہو جائے، مگر یوں ہی ماں کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے جیسے میں نے دی۔ منٹوں کا معاملہ تھا، منٹوں کا۔ فرشتہ دکھائی دیا جناب مریم کو اور اس نے کہا میں آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ مریم کہتی ہے ماذا اللہ، مجھے کسی انسان نے مس بھی نہیں کیا ہے، میرے جسم سے کسی انسان کا جسم ٹچ بھی نہیں ہوا ہے، مجھے کہا تو بیٹا ہوگا۔ کہا کہ نہیں، اللہ کی قدرت۔ اور فوراً سارے آثار پیدا ہو گئے۔ یہ 9 مہینے والا حمل نہیں تھا، سیکنڈوں کا معاملہ تھا، یہ سیکنڈوں کا معاملہ تھا، منٹوں کا۔ اور ویسے ہی ولادت کا وقت آ گیا۔ یہ نہ سمجھیے کہ وہ 9 مہینے مدت حمل رہی ہے بیٹا پیدا ہوا، نا وہ فوراً ابھی ابھی منٹوں میں یوں فرشتہ دکھائی دیا۔ اس نے کہا بشارت دیتا ہوں۔ ان کا کہہ رہے مجھ سے چاہ، میں بھلا مجھے کسی انسان نے مس نہیں کیا۔ کہا نہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ بس ولادت کا وقت آ گیا وہ بیت اللحم میں گئیں اور وہاں مشیت ان کو تسلیاں دے رہی ہے. چشمہ جاری ہو گیا, سوکھا خرمے کے ساتھ کھڑا ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی کرو, خرمے کے ساتھ ہلاؤ تازہ خرمے گریں گے. اور بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہیں. قوم والے آئے, یہ کہاں سے آیا؟ مشیت بتاتی جا رہی ہے. کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہے, میں نہیں بولوں گی. اس زمانے میں روزے میں باتیں نہیں ہوتی تھیں. اشارت الہ, سنیے گا, حضرت عیسیٰ کی زندگی ہے یہ. اشارت الہ, جناب مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا, جناب عیسیٰ کی طرف. تو قوم والوں نے کہا کیسا نکلم من کانا فی المہد صبیا, ہم اس سے کیسے باتیں کریں جو ابھی گہوارے میں ہے, کہ اتنا سا بچہ کیسے بولے گا. اچھا عیسیٰ اتنے سمجھدار کہ جیسے ہی ماں نے اشارہ کیا بولے نہیں. جیسے ہی ماں نے اشارہ کیا تو بولنے نہیں لگے. ماں نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو, تو یہ چپ بیٹھے لیٹے ہوئے ہیں چپ. تو قوم والوں نے کہا کہ کیسا نکلم من کانا فی المہد صبیا, بھلے یہ کیا باتیں کرے گا جو ابھی گہوارے میں اتنا سا ہے, یہ کیا بولے گا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں بولے گا تب بولے, قال اب بولے, کیا بولے؟ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی گئی ہے. وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. وجعلنی مبارکاً اینما کنت, اور مجھے مبارک قرار دیا گیا ہے میں جہاں بھی رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھ کو نماز اور زکاۃ کی وصیت کی گئی ہے جب تک میں زندہ رہوں. وجعلنی برًّا لوالدتی, اور مجھے اپنی ماں کے لیے نیکوکار قرار دیا گیا ہے, نیک قرار دیا گیا ہے. ولم یجلنی جبارًا شقیہ, میں جبار و شقی نہیں ہوں. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, اور میرے اوپر اللہ کا سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا, جس دن مجھے موت آئے گی, اور جس دن میں پھر زندہ کیا جاؤں گا. یہ تقریر ہے پیدا ہوئے بچے کی. عزیزو, ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اور پیغمبروں کے ذکر ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بے شک بے شک, بڑی عقیدت سے سر ہلتا ہے بے شک, اور جب ذکر اہل بیت آتا ہے تو یوں ہلنے لگتا ہے. اگر پیدا ہوا عیسیٰ اتنی تقریر کر سکتا ہے تو محمد کا وسیع اگر ہاتھوں کا قرآن پڑھے. جناب عیسیٰ نے اپنی والدہ کی پاک دامنی, اپنی عظمت, اپنی جلالت کی گواہی دی. یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے, مجھے نبی بنایا گیا ہے. توجہ کہتا ہوں عزیزان گرامی, جناب عیسیٰ کی ماں کا الزام کیا تھا؟ قوم والے کیا کہہ رہے تھے کہ جب شادی نہیں ہوئی تو اولاد کہاں سے آئی؟ اس کا یہ جواب کب ہے کہ میں عبداللہ ہوں؟ یہاں عبداللہ یہ تو بھی جھگڑا تھوڑی ہے, یہاں یہ جھگڑا تھوڑی ہے کہ اس بچے کے پاس کتاب ہے کہ نہیں, یہاں یہ جھگڑا تھوڑی ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں. حضرت عیسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں یہ سب ایشو ہی نہیں ہے. ممکن ہے جواب دیں قوم والوں سے پوچھو مان کیوں رہے ہیں. تو قوم والوں سے پوچھا بھائی تم نے مان کیوں لیا؟ کیا کامن سینس کی بات ہے کہ جو عبداللہ ہو, صاحب کتاب ہو, نبی ہو, کیا اس کی ماں کا دامن دھبے دار ہوگا؟ تو اگر حضرت عیسیٰ عبداللہ ہو کے صاحب کتاب ہو کے اور نبی ہو کے اپنی ماں کی عصمت ثابت کر سکتے ہیں تو ہمارے رسول عبداللہ بھی ہیں, صاحب کتاب بھی ہیں, نبی بھی ہیں, کیا اپنے ماں باپ کا ایمان نہیں ثابت کر سکتے؟ صلوات اور محمد میں صرف دو عورتیں معصومہ ہوئیں, مرد تو بہت سے معصوم ہوئے مگر صرف دو عورتوں کے سر پر عصمت کا تاج رکھا گیا, ایک مریم جناب مریم اور دوسرے رسول اللہ کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا. مریم کے زمانے میں کوئی معصوم ایسا نہیں تھا جس سے مریم کی شادی ہو سکے, لہذا مریم کو بے شادی کے بیٹا ملا. اللہ نے اپنے رسول کو بیٹی دی تو داماد کا انتظام کیا, داماد کا انتظام کیا تاکہ رسول کو بیٹی کی شادی میں پریشانی نہ ہو, اس لیے کہ سب سے بڑا گھر اللہ نے اپنے رسول کا بنایا, سب سے اونچا گھر روئے زمین پر محمد عربی کا. اب سب سے اونچے گھر کی لڑکی کے لیے جب بھی لڑکا آئے گا نیچے گھر سے آئے گا, نیچے گھر سے لڑکا آئے اور اونچے گھر کی لڑکی بیاہ ہی جائے, مجبوری کی بات الگ ہے مگر نظر تو جھیپے گی. مجبوری کی بات الگ ہے مگر نظر تو جھیپے گی کہ اونچے گھر کی لڑکی اور نیچے گھر کا لڑکا اب سمجھ میں آیا کہ لامکان نے اپنا گھر کیوں بنوایا. سلامات اور محمد سنیے گا اب سمجھ میں آیا کہ گھر کیوں بنوایا. زوجہ بھی معصومہ اور شوہر بھی معصوم. سنیے وراثت عیسیٰ کیا ہے, سنیے وراثت عیسیٰ کیا ہے. وارث عیسیٰ پر سلام. عصمت کے دو گھرانے ہم نے دیکھے, وہاں یہ ہوا کہ مریم بغیر شادی کے رہی اور بیٹا ملا, یہاں جب رسول کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے پیغام دیے, طاقتوروں نے پیغام دیے, جتھے والوں نے پیغام دیے, پیسے والوں نے پیغام دیے, گروہ والوں نے پیغام دیے. رسول نے کسی کو نہیں کہا, ہر ایک سے کہا مجھے اختیار نہیں, خدا کو اختیار ہے. جب بھی سیدہ کا پیغام آیا حضور نے کہا مجھے اختیار نہیں, خدا کو اختیار ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا قول ہمارا ایمان, مگر اپنے کانوں کو کیا کریں, آپ کی زبان سے جملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے اختیار نہیں. ارے جس کو چاند کو دو کرنے کا اختیار ہو، سورج کو پلٹانے کا اختیار ہو، انگریزوں کو تصدیق کروانے کا اختیار ہو، نالائن سمیت قاب قوسین سے گزرنے کا اختیار ہو، بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں جو دنیا کے ہر باپ کو ہے، دنیا کا ہر باپ بیٹی کی شادی میں بولتا ہے، بلکہ باپ ہی بولتا ہے سب سے پہلے، بعد میں دوسرے لوگ بولتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں مجھے اختیار نہیں، سرکار بالکل بجا فرما رہے ہیں، ہم اپنے کانوں کو کیا کریں، دل کو تو یقین ہے مگر آپ کی زبان سے مجھے اختیار ہے نہیں ہے کہ لفظ ہمارے کانوں کو عجب لگتا ہے، ممکن ہے جواب دیں میری بیٹی کی عظمت سمجھ، میرے جملے کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اگر میری بیٹی ایک عام مسلمان لڑکی ہوتی تو مجھے اختیار تھا کہ رکشے مسلمان سے چاہوں کیا دوں، میری بیٹی معصومہ ہے اور معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی، میں مسلمان بناتا ہوں معصوم نہیں بناتا، معصوم اللہ بناتا ہے، جسے معصوم بنایا ہو اس کے ساتھ شادی کرے گا، اور اللہ نے جسے معصوم بنایا تھا اس کے ساتھ عقد فاطمہ ہوا، تو عصمت کے دو گھرانے، ایک میں ماں معصومہ اور بیٹا معصوم، ایک میں ماں اور باپ دونوں معصوم اور دو بیٹے معصوم، جو گھرانہ جس میں ماں اور بیٹے معصوم تھے یعنی عیسیٰ و مریم، اس کے لیے قرآن میں آیت آئی وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ہم بچپن میں جب پڑھتے تھے لڑکپن میں اس زمانے میں سب چیزیں پڑھائی جاتی تھیں طالب علمی میں، تو یہ بھی پڑھا وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، سمجھ ہی میں نہ آیا مطلب، تو یہ کون سی بات ہے کھانا کھاتے تھے، کھانا سب کھاتے ہیں، اے یہ کہیے کہ وہ انار شوق سے کھاتے تھے تو سمجھ میں آئے، وہ انگور پسند کرتے تھے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آئے، دونوں کھانا کھاتے تھے، ہم نے کہا مجلس میں مولوی صاحب بلا لیجیے ان کا، کیسے، میں نے کہا وہ کھانا کھاتے ہیں، تو کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی، کھانا کون نہیں کھاتا کھانا، تو یا اللہ یہ کیا کہا گیا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو علماء نے ہمارے استادوں نے بتایا کہ نہیں تم سمجھے نہیں اس کو، چونکہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ و مریم کو خدا کہا لہذا قرآن نے ان کے بندے ہونے کا ثبوت یہ دیا کہ خدا کی شان نہیں ہے کہ وہ کھائے، یہ بندے کی شان ہے کہ وہ کھانا کھائے، وہ دونوں خدا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو کھانا کھاتے تھے، ہائے ہائے اب میں کیا کروں بتائیے، بڑی پریشانی میں پھنس جاتا ہوں بعض وقت، کہ ایک جگہ تو بندگی کے ثبوت میں جہاں ماں اور بیٹا دو معصوم ہیں قرآن کہتا ہے وہ کھانا کھاتے تھے، مگر جہاں ماں باپ معصوم ہیں اور دو بیٹے معصوم ہیں وہاں جب یہ موقع آیا تو قرآن نے کہا وہ جوتے مون تام اور وہ کھانا کھلاتے تھے، سلام پر محمد، معصوم ماں کے معصوم فرزند حضرت عیسیٰ اللہ کا پیغام لے کے دنیا تک آئے اور دنیا کو نیکی، روحانیت، اخلاق، انسانیت اور شرافت کا سبق دیا، لیکن خدا برا کرے اس دنیا کا جو ہمیشہ اچھوں کی دشمن رہی. ظلم، جور، استبداد، ناجائز طاقت اور دولت کی بے اندازہ محبت نے عیسیٰ کی مخالفت کروائی، اس لیے کہ عیسیٰ غریبوں، کمزوروں، مصیبت زدوں کے حامی تھے. لہذا غریبوں کا خون چوسنے والے اور ظلم و جور کے پرستار عیسیٰ کے دشمن ہو گئے. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب عیسیٰ کے واسطے سولی کا انتظام کیا گیا کہ عیسیٰ کو سولی دے دی جائے. قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ کو سولی دی گئی نہ عیسیٰ قتل کیے گئے، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر بلند کر لیا. اور کوئی شخص حضرت عیسیٰ سے مشابہ تھا یا اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ سے مشابہ کر دیا تھا، اس کو سولی دے دی گئی. اور مسلمان آج تک حیات عیسیٰ کے قائل ہیں، مسلمان آج تک اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اگر کلمہ گو ہیں اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ اس وقت جب یہ مجلس ہو رہی ہے تب بھی زندہ ہیں. ہمیں اسی بات کا شکوا ہے کہ آج تک کسی نے بگڑ کے یہ نہ پوچھا کہ عیسیٰ ہیں تو ان کی زندگی کا فائدہ کیا ہے. مگر ہمارے امام کے لیے روز سوال ہوتا ہے تو زندگی کا فائدہ کیا ہے. کسی نے نہ پوچھا ہیں تو کہاں ہیں. ہمارے امام کے لیے روز سوال ہوتا ہے ہیں تو کہاں ہیں. آپ کو پریشانی کیا ہے؟ پہلی بات تو میاں یہ ہے کہ انگریزی کی ایک مشہور مثل ہے کہ شیشے کے گھر میں رہنے والے کو دوسرے کو پتھر نہیں پھینکنا چاہیے. جو مسلمان 2000 برس سے عیسیٰ کو زندہ مان رہے ہیں، وہ 1200 برس سے ہمارے امام کو زندہ ماننے میں پریشان کیوں ہیں؟ پھر ہم یہ کب کہتے ہیں کہ وہ ملک الموت سے کشتی لڑ کے زندہ ہیں؟ ہم کہتے ہیں خدا زندہ رکھے ہوئے ہیں اس لیے زندہ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی طاقت سے زندہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام کو خدا زندہ رکھے ہوئے ہے اس لیے زندہ ہیں. تو پریشانی آپ کو کیا ہے؟ کیا خدا قادر نہیں ہے کسی کو 1200 برس جلانے پر؟ مگر عزیزان گرامی، یہ دلیلیں بیکار ہیں. یہ دلیلیں ان کے لیے ہیں جو معاملے کو سمجھنا چاہیں، جو چھیڑنے کے لیے کسی کو کچھ کہتا ہو اس کو کبھی علمی دلیل نہیں دی جاتی. اپنی علمی دلیل دے کے ضائع نہ کیجیے. جو دوسرا جملہ کہہ دے گا آپ کو غصہ آ جائے گا، لہذا پہلے ہی آپ ہی کیوں نہ آفینسو ہو جائیے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارا جواب دوسرا ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ 11 ظاہر تھے آپ نے مار ڈالے، اب جب تک آپ میں سے ایک نہ مر جائے گا 12واں نہیں آئے گا. بس حضور، آج بات یہیں پر تمام ہو رہی ہے. زندگی رہی تو سلسلہ کلام کل آگے بڑھے گا، اس لیے کہ عیسیٰ کے سامنے بھی شہادت آئی اور انہوں نے اسے خندہ پیشانی سے قبول بھی کرنا چاہا. مگر اللہ کی مصلحت جس طرح جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری پلٹ گئی، ویسے عین وقت پر عیسیٰ کو آسمان کو بلند کر لیا گیا، اس لیے کہ قربانی تو کسی اور ہی خاندان کا حصہ تھی اور ذبح عظیم تو کسی اور ہی گھرانے کے لیے رکھی، اور یہ مجمع جو جمع ہوتا ہے یہ اس ذبح عظیم کی یاد میں جمع ہوتا ہے کہ جو صبح قیامت تک کے واسطے انسانی دلوں کو ایکسپوز حیات عطا کر دے اور ایک ایسی گرمی دے دے کہ جو زندگی کی ضمانت ہو۔ عزیزوں، باتوں باتوں میں آج آٹھویں شب آ گئی، اب یہ شبیں ایسی نہیں ہیں کہ دو منٹ مسائل پڑھ کے ختم کر دیے جائیں، چاہنے والے رونے بھی آتے ہیں، کچھ سننے بھی آتے ہیں۔ آج کی رات شہنشاہ وفا قمر بنی ہاشم اہل حرم کے پردے کے محافظ سکینہ کے سقا حضرت عباس علیہ السلام سے منسوخ، چند منٹ میں آپ کی ایک خاص مضمون پر توجہ چاہتا ہوں، وقت کے اندر مجلس تمام ہوگی مگر دو تین منٹ سن لیجئے۔ دنیا کے ہر نظام میں، ہر ملک میں ایک لیڈر ہوتا ہے اور ایک کمانڈر ہوتا ہے۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے ڈیسیشن لینا، فیصلہ کرنا، کس سے ملیں گے، کس سے لڑیں گے، لڑیں گے نہیں لڑیں گے، کتنا لڑیں گے، کب لڑیں گے، یہ سب کام لیڈر کے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن جب لڑائی چھڑ جائے اور لیڈر حکم دے دے کے لڑو تو اب کیسے لڑیں گے یہ کمانڈر کا کام ہے، یہ کمانڈر کا کام ہے۔ مثلاً ہندوستان کس سے لڑے گا، کس سے نہیں لڑے گا، کیا کرے گا، یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن جب یہ طے ہو جائے کہ یہاں پر لڑائی ہوگی تو اب آگے کون سی فوجیں رہیں گی، پیچھے کون سی رہیں گی، یہ پرائم منسٹر فیصلہ نہیں کریں گے، یہ فوج کا جو چیف ہے وہ فیصلہ کرے گا، یہ جو آرمی کا چیف ہے وہ فیصلہ کرے گا کس طرح کے ہوائی جہاز بھیجے جائیں گے بمباری کے لیے، کس مورچے پر کون آگے بڑھے گا، کس مورچے کی کیا پوزیشن رہے گی، یہ کیبنٹ میں نہیں طے ہوگا، یہ آرمی کا چیف جو ہے وہ فائنل کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو حق کا مارکہ ہوا جس کا نام کربلا ہے، اس میں ایک لیڈر ہے، ایک کمانڈر ہے۔ لیڈر ہیں حسین، کمانڈر ہیں عباس۔ سنیے، لڑائی کب ہوگی یہ فیصلہ کمانڈر کا نہیں ہوتا، لیڈر کا ہوتا ہے۔ لیڈر فیصلہ کرتا ہے مدینے میں لڑائی نہیں ہوگی، مدینے سے نکل آتے ہیں، مکے میں آ کے ٹھہر جاتے ہیں۔ لیڈر فیصلہ کرتا ہے کہ حج نہیں کیا جائے گا، حج کو عمرے سے بدلا جائے گا، اس زمین کے اوپر خون کا ایک قطرہ نہیں بہے گا، حج کو عمرے سے بدل کے مکے سے نکل جاتے ہیں۔ خور کا لشکر راستے میں ملتا ہے، لیڈر کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم جھگڑا نہیں چھیڑیں گے، پیاسوں کو پانی پلا کے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، پیاسوں کو پانی پلا دیا جاتا ہے۔ کربلا میں آ کے خیمے لگتے ہیں، دشمن کی فوج کہتی ہے ہٹاؤ، لیڈر کہتا ہے ہم اس ایشو پر لڑائی نہیں لڑیں گے، خیموں کے خیمے ہٹ جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ لیڈر کا فیصلہ ہے، یہ لیڈر کا فیصلہ ہے کہ کہاں پر کب لڑائی لڑی جائے۔ لیکن جب یہ طے ہو جائے کہ لڑائی ہونا ہے تو اب کیسے لڑی جائے گی یہ کمانڈر فیصلہ کرے۔ اب یہ فیصلہ کمانڈر کرے گا۔ اب سنیے، میں حسین کے لشکر کے کمانڈر کے قصے آپ کو دو منٹ میں سنا دوں، میرے پاس کل پانچ منٹ کا ٹائم ہے دوستو، اور اس 5 منٹ میں مجھے آپ کو سب کچھ سنا دینا ہے. کربلا میں حسین کے خیمے ہتھیلی جیسے میدان میں تھے, جہاں کسی طرف سے کوئی ڈیفنس اور کوئی بچاؤ نہ تھا. دشمن کثیر تھا, حسین کے ساتھی کم تھے, چاروں طرف سے حسین نروے میں تھے. دشمن یہ چاہتا تھا کہ عاشور کے دن لڑائی شروع ہونے کے ساتھ ساتھ حسین کے خیموں کو اپنے نرغے میں لے کے چند منٹ میں لڑائی کو ختم کر دے. لیکن جب سویرا ہوا تو دشمن یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حسین کے خیمے کے 3 طرف خندق کھدی ہوئی ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے, لہذا 3 طرف سے حملے کا امکان ختم ہو گیا اور 1 طرف سے لڑائی ہوگی بس. اور وہاں حسین کا چھوٹا سا لشکر سب باندھے کھڑا ہے, جس میں میمنہ بھی ہے, میسرہ بھی ہے, قلب لشکر بھی ہے, علمدار لشکر بھی ہے, سب موجود ہے. جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی دشمن کے فوج سے 5,000 تیر اندازوں کا پرا آگے بڑھا. اس نے اس خیال سے حسین کے لشکر کو نشانہ بنایا کہ یہ تھوڑے سے لوگ 5,000 تیروں کی بارش میں چھلنی ہو جائیں گے. لیکن جیسے ہی دشمنوں کی کمانیں کڑ گئیں ویسے ہی کمانڈر نے سگنل دیا اور دشمن حیران رہ گیا کہ حسین کے ساتھی اپنی تلواریں نکال کے اپنے چہرے کے آگے گول چکر دینے لگے جیسے ان کے آگے پنکھا چل رہا ہے, اور تیر اس میں الجھ الجھ کے کٹنے لگے اور یہ تیزی سے تیر اندازوں کے پرے کے اوپر جا پڑے. وہ تیر انداز سے تلوار چلانے والے نہیں تھے, وہ دور سے لڑنے کا تجربہ رکھتے تھے, تلوار کی لڑائی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے. انہوں نے اپنی تلواروں سے لے کے 5,000 کے لشکر کو کاٹ کے ڈال دیا اور پہلا مورچہ کمانڈر نے جیت لیا. تھوڑی دیر کے بعد دشمن نے 5,000 تازہ دم فوج لے کے تلوار چلانے والوں کی پھر حملہ کیا. کمانڈر نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور دشمن کے 5,000 کے لشکر پر حسین کے 45-50 ساتھی اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ذرا دیر میں وہ لشکر میدان میں بھاگتا پھر رہا تھا. یہ دن کے 10 بجے کا وقت تھا. اس کے بعد کربلا کے میدان میں دن کے 12 بجے کا وقت آیا, یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے کا وقت. دشمن کے لشکر نے 5,000 تلوار چلانے والوں کا پرا لیا, جس کو 2 طرف سے 2 کمانڈر کمان کر رہے تھے, سنان ابن انس اور غولی ملون, تو 2 آدمی کمان کر رہے تھے. اور یہ لشکر انگریزی حرف وی جو ہوتا ہے, وی کیپیٹل وی جو انگریزی میں بنتا ہے, اس شکل سے چل رہا تھا. اس لیے کہ اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے ان کے 30-32 آدمی تھے, وہ چھوٹا نشانہ تھا. یہ اگر 5,000 کا لشکر 2 طرف سے اس کو سپورٹ تھی یوں اور یوں چل رہا تھا ایسے اس شکل میں, اور کونے پہ ایک کمانڈر تھا اس میں. تاریخ عرب کی یادگار لڑائی لڑ گیا کمانڈر. لوگوں نے دیکھا کہ حسین کے ساتھی گھوڑوں سے اتر اتر کے گھاٹ کا سر جھکا کے بیٹھ گئے. دشمن کو حیرت ہو گئی کہ یہ کیا ہوا, یہ جو ابھی بجلی بنے ہوئے تھے, یہ جو ابھی ایک ایک کو ختم کیے دے رہے تھے, ان کو کیا ہو گیا؟ کیا یہ سرنڈر کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوٹ چکے؟ کیا یہ تھک گئے؟ کیا اپنے کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں گے؟ یہ تو ہل ہی نہیں رہے ہیں, بول ہی نہیں رہے ہیں, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ زندہ ہے ہی نہیں, تو بالکل سر جھکائے ہوئے خاموش زمین کو بیٹھے ہیں. لشکر قریب آ رہا ہے, اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب. 40 فٹ کا فاصلہ رہ گیا, یہ اسی طرح بیٹھے ہیں. 30 فٹ کا فاصلہ رہ گیا, 20 فٹ کا فاصلہ رہ گیا, ان میں حرکت نہیں ہے. 10 فٹ کا فاصلہ رہ گیا, یہ ویسے ہی بیٹھے ہیں. لشکر اور قریب آیا, ایک دفعہ کوئی سگنل ہوا, اور جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ریت میں دبے ہوئے نیزے نکالے اور پورے لشکر میں کھڑے ہو کے سامنے والوں کی گھوڑوں کی پیشانی کو پوری طاقت سے نیزہ مارا. گھوڑا اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا, پچھلی سب کا الٹا, پچھلی سب کا گھوڑا اس سے پچھلی سب کا الٹا, اس سے پچھلی سب کا اس سے پچھلی سب کا الٹا, پورا لشکر اپنے جھونک میں الٹتا چلا گیا. انہوں نے نیزے پھینک کے تلواریں نکال کے اب جو کاٹنا شروع کیا. 5,000 کا دشمن کا لشکر ٹکڑے اڑ رہا تھا میدان میں, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, اور ان کے کمانڈر چلا رہے بھاگو, جان بچا کے بھاگو. کیوں عزیزوں, کربلا کی اس بے مثال لڑائی کے لیے عباس کی تعریف ہوگی یا نہیں؟ عباس تو لشکر کے کمانڈر ہیں, یہ کریڈٹ انہیں کو جائے گا یا نہیں؟ 72 کے لشکر کو لاکھوں کے لشکر سے صبح سے شام تک لڑانا یہ کوئی کھیل تھا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ عباس نے اپنے چھوٹے سے لشکر کی زندگی بڑھائی ہے. جب چاروں طرف سے گھر جاتے تھے حسین کے ساتھی, عباس دور کھڑے دیکھتے رہتے تھے, اور جب دیکھا کوئی ان کا ناصر گھر گیا, گھوڑا محمود کیا, ہلکا توڑ دیا, ادھر نکل گئے, سب تتر بتر ہو گئے, اس کو نئی زندگی مل گئی, کھلانے لگا. صبح سے شام تک جب لشکر کو لڑا چکے اور آقا کے ساتھ لاشیں اٹھا چکے, تو شام کے قریب ہاتھ جوڑے ہوئے آئے, کہا آقا مجھے بھی اجازت دیجیے. حسین نے اپنے شیر کو دیکھا, کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عجب جملہ کہا, کہا آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا علمدار تھا, اب مجھے وہیں جانے دیجیے جہاں لشکر گیا. کہا نہیں بھیا تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں. ہائے, ہر ایک کے دل کی حسرت نکل گئی, عباس کے دل کی حسرت گھٹ کے رہ گئی. دیکھیے حبیب لڑ لیے, مسلم لڑ لیے, زہیر لڑ لیے, دل بہت جلے ان کے ظالموں کی روش پر, مگر اپنے اپنے دل کی حسرت نکال لی سب نے, مگر عباس لڑ نہیں پائے. عباس کے دل کی حسرت گھٹ کے دل میں رہ گئی, اسی لیے اللہ نے عباس کو باب المراد بنا دیا. اللہ آپ کو روضہ عباس پر لے جائے. جو جا چکے ہیں دوبارہ جائیں, آپ روضے پر جا کے دیکھیے, عرب آتے ہیں زری مبارک پر ہاتھ رکھتے ہیں, یا ابو الفاظ, یا بفاضل, یا عباس, اپنی مرادیں کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ عباس کیوں باب المراد ہیں, اس لیے کہ عباس کی دو مرادیں تھیں, شب عاشور یہ مراد تھی کہ لڑنے کی اجازت مل جائے, روز عاشور یہ مراد تھی سکینہ کو پانی مل جائے, نہ یہ مراد پوری ہوئی نہ وہ مراد پوری ہوئی. عباس مرادیں دل میں لے کے گئے. اجوکم اللہ. بس عزیز و مجلس تمام ہے, بھائی سے اجازت مانگ رہے ہیں, بھائی اجازت نہیں دے رہے ہیں. آخر میں بھتیجی پیاسے بچوں کو لیے ہوئے آئی, ہائے سکینہ ہائے عباس, ہائے سکینہ ہائے عباس. عباس اور سکینہ کا بڑا عجیب رشتہ ہے. کربلا کی یادگار میں آج تک عباس اور سکینہ ساتھ ہیں. عباس کے علم میں مشک سکینہ. آج تک عباس کے علم کی پہچان یہ ہے تو اس میں مشک سکینہ ہوتی ہے. میں کہوں گا کہ کیوں نہ ہو, وہ ہاتھ تو کٹ گئے جنہوں نے مشکینہ باندھا تھا. آج تک مشک سکینہ بندھی ہے. کہا بھیا جاتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی لانا. سکینہ سے مشکیزہ لے کے چلے گئے, پھر نہ آئے. سکینہ انتظار میں رہی, میرا چچا آتا ہوگا. حسین در خیمہ پر رہے, عباس دریا میں گئے, سوکھی مشک بھری, پانی سے ہوٹ تر نہ کیے, پیاسے دریا سے نکل آئے. اب تمنا یہ تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے. ایک مشک پانی, دانا ہاتھ کٹا تو بائیں ہاتھ سے لڑے, اور جب بایاں ہاتھ کٹا تو روایت میں ہے کہ مشکیزے کو سینے سے بچایا. آپ جانتے ہیں کیوں کر بچایا؟ مشکیزہ گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا, اس پر سینہ ٹیک دیا, جو تیر آ رہے ہیں جس میں عباس پلک رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, سکینہ تک پانی پہنچ جائے. مگر جیسے ہی ایک تیر مشک پر لگا, عباس کا دل ٹوٹ گیا. بس آواز دی, اے آقا میں نے اپنی جان آپ کو فدا کی. عباس کا یہی جملہ ہے, عرض کرتے ہیں, اے آقا میں نے اپنی جان آپ کو فدا کی. حسین نے کمر تھامی, واقع ارے میرے بھیا, ارے میرے بھائی. عباس کے سرانے پہنچے, ہاں ماتم کر لیجئے, یہ عباس کا ماتم ہے. عجب جملہ کہا میرے مولا نے. عباس کو دیکھ کے کہا, الان ان کا سارا زہری کلب ہی لتی, اے بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی, رہے چاروں تقدیر مضبوط ہو گئی. عباس نے وصیت کی, آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا. بس ایک جملہ آخر میں, مجلس تمام ہو رہی ہے, آخری جملہ سن لیے. ہماری قوم میں رواج ہے ہر شہید کا تابوت اٹھاتے ہیں, مگر عباس کا تابوت نہیں اٹھتا, علم اٹھتا ہے. تابوت میت اٹھنے کی نقل ہے, عباس کی میت نہیں اٹھی, حسین علم لے کے چلے, سیدانیوں نے گھیر لیا. واہ عباس, واہ عباس.